الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. یہ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ کی ہے، ایک سورہ آل عمران کی. اور کاروان ابو ذر کے زیر انتظام، یہ 2015 یا 1436 ہجری کی تربیتی نشستوں کا موضوع آج کی تربیتی نشست، یہی دو آیتیں ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ حج کرے، مگر ہر ایک نہیں، صرف جس کے پاس استطاعت ہے. یہ تقریر کے شروع کا مسئلہ اسی کی روشنی میں. اور دوسری آیت، یہ آیت سورہ آل عمران کی، دوسری آیت سورہ بقرہ کی، جو بورڈ پہ لگے ہوئے تیسرے چارٹ کے حوالے سے کہ حج کی تاریخیں مقرر ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کی تاریخیں ہر ایک کے علم میں ہیں، مقرر ہیں. فمن فرض فی ان الحج، ان مہینوں میں جس پر حج واجب ہو جائے تو حج میں چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن نے اس آیت میں صرف تین چیزیں بتائی ہیں: فلا رفث، رفث نہ ہو، ولا فسوق، فسوق نہ ہو، ولا جدال، اور جدال نہ ہو. اور سورہ مائدہ میں ایک چوتھی چیز آ گئی کہ شکار نہ ہو. لیکن قرآن کی آیتوں کے بعد احادیث معصومین میں مزید جو چیزیں آئی ہیں، یہ سب مل کر 25 چیزیں بنتی ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا دوران حج. اور دوران حج سے مراد یہ ہے کہ جب آپ احرام پہن لیں. لیکن چونکہ یہ تقریر کا دوسرا حصہ ہے کہ احرام میں کیا چیزیں حرام ہیں، تو آیت کو یہیں پہ روک کے پہلی آیت اور اس کی تشریح. نماز ہر ایک پہ واجب، یہ ہر ایک پہ فرض ہے اور ہر حالت میں فرض ہے. سمندر میں ڈوب بھی رہے ہوں اور پتا ہے کہ یقینی موت ہے، وقت نماز آ گیا، شروع کر دو نماز، چاہے الحمد کی پہلی آیت پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے. لیکن حج ہر ایک پر نہیں، اگر استطاعت ہے تو حج پہ جاؤ، دل ہر ایک کا چاہتا، خواہش ہر ایک کی ہوتی، تمنا ہر ایک کے دل میں، اللہ کا مہمان بننے کی سعادت ہر ایک حاصل کرنا چاہتا. لیکن من استطاع، جب حیثیت اور استطاعت ہے تو جاؤ. اب حیثیت کسے کہتے ہیں، یہ بہت لمبا مسئلہ ہوگا، لیکن دو چیزیں اس کے حوالے سے بیان کرنا ہے. نمبر ایک خمس، نمبر دو قرض. ویسے ہی عام زندگی میں ہر انسان پہ خمس واجب ہے، جو حق زہرہ بھی کہلاتا ہے اور حق امام زمانہ بھی کہلاتا ہے. اور بعض روایات کے مطابق مولا اور شہزادی کی شادی کے موقع پر جو مہر طے ہوا، اس کے اندر خمس کو شامل کیا گیا. بعض روایات کے مطابق نہیں، جب پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کی شادی ہوئی، اس کے مہر میں خمس شامل ہے. لیکن یہ تو وہ موضوعات ہیں جو سارا سال آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یہ عام زندگی کے حوالے. حج پر جانے والے کے لیے اور زیادہ اہم کہ حج وہ کرے خالصتاً مال حلال سے. اور امام کی مشہور حدیث کہ ایک تو حرام وہ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، شراب بیچ کے پیسے کمائے، جوا کھیل کے پیسے کمائے، جھوٹ بول کے پیسے کمائے، سود کی کمائی، رشوت کی کمائی، حرام. اور ایک وہ حرام ہے کہ پوری محنت کر کے حلال طریقے سے کمایا اور خمس نہ دے کے اپنے حلال کو حرام میں بدل دیا. اب اہمیت خمس کی گنجائش نہیں ہے آج کی تربیتی نشست میں، نہ مسائل خمس کی گنجائش ہے. تو خالی ذہن متوجہ کر رہا ہوں کہ اگر حج شروع کرنے کے بعد مسئلہ آپ کے علم میں آیا تو وہاں جا کے نہ آپ خمس کا حساب و کتاب کر پائیں گے، نہ ہی اتنی آسانی سے آپ کو اپنے مرجع یا ان کے وکیل تک رسائی ہوگی. یہ 20 دن، آج 2 اگست ہے اور ہماری روانگی 25 اگست کو ہے انشاءاللہ. تو یہ 20-22 دن اسی لیے ہیں کہ اس دوران اس مسئلے پر غور کر لیں. اگر یقین ہو جائے اپنی غلطی کا یا شک ہونے لگے تو کم از کم کراچی شہر علماء سے بھرا ہوا ہے، مراجع کے وکیلوں سے بھرا ہوا، رابطہ کر لیں. وقت جو ان 3 تربیتی نشستوں کا اصل مقصد تھا کہ اتنا وقت آپ کو ملے کہ ان چیزوں کی تیاری. تو خمس، اگر حج کے پیسے پہ خمس واجب ہو گیا یا ابھی واجب نہیں ہوا لیکن حج کا سفر آپ کا تقریباً 40 دن کا، دوران حج آپ کے خمس کی تاریخ آ گئی، تو ساری تفصیلات ابھی معلوم کر لیجیے. میں نہیں بتا رہا ہوں، وقت ہی نہیں اور شہر کراچی والوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جہاں ہر محلے میں آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے جو یہ تفصیل بتا سکے. لیکن اتنی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے کو لاپرواہی سے نہ لیں، کیونکہ انتہائی لاپرواہ لوگ بھی جب خانہ خدا کی پہلی زیارت کرتے ہیں ایسا ان کو بجلی کا جھٹکا لگتا اور ایک ایسی تبدیلی ان میں آنے لگتی کہ اس وقت ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جن کا یہاں پہ مذاق اڑایا جاتا. ایسے ایسے لوگوں کو میں نے بدلتے دیکھا. بلکہ بدقسمتی کی ایک بات ہے جو بتا دوں، جو حج پر جانے سے پہلے مذہبی ہوتے وہ سفر حج میں بھی کوئی اثر نہیں لیتے، نہ کعبے کا، نہ عمرے کا، نہ حج کا. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ پاکستان میں بھی ٹھیک ٹھاک تھے تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا استقبال کرے اور ہم کو ویلکم کرے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی. جو یہاں پہ جتنے گناہگار ہوتے ہیں اتنا ہی میں نے ان کو دوران حج بدلتے اور مسائل حج اور حج سے متعلقہ چیزوں پر توجہ دیتے دیکھا. نمازی پر حج اتنا اثر نہیں ڈالتا ہے جتنا شرابی پر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے نماز چھوڑ کے آپ شراب شروع کر دیں، لیکن مقصد اس جملے کا یہ تھا کہ ابھی جو اہمیت نہیں سمجھ رہے، جب سمجھیں گے تو موقع نہیں ہوگا اپنے غلطی کی اصلاح کرنے. خیر، اتنا کہنے کے بعد بھی مجھے پتا ہے جنہیں خمس دینا ہے دیں گے، جن کو نہیں دینا ہے وہ نہیں دیں گے، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ اہمیت بتا دی جائے. تو اپنے خمس کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے اس پیسے پر فی الحال خمس ہے. جیسا کہ کل میں نے کہا کہ تقریباً 25 ستمبر کے اطراف میں خمس حج کی تاریخ آئی، ہو سکتا ہے کسی کا خمس 20 ستمبر کو آ رہا ہو، تو وہ یہ دیکھ لے کہ جو میرے حج کا پیسہ ہے اس پہ خمس واجب ہوگا کہ نہیں. جو لوگ ریگولر خمس دیتے رہتے ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں، انہیں صرف یہ چیک کرنا ہے کہ دوران حج ان کی خمس کی تاریخ اگر آ رہی تو اس کے اعتبار سے وہ ساری کیلکولیشن یا حساب کتاب کر. لیکن جنہوں نے آج تک خمس نہیں دیا، حج کے حوالے سے وہ اپنے پیسے کو پورا پورا پاک کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بس یہیں پہ بات ختم ہو گئی. جس نے آج تک خمس نہیں دیا اس کے مال کے پاک ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ جن مرجے کی تقلید میں ہیں ان سے یا ان کے نمائندے سے رجوع کر کے اپنے زندگی بھر کے خمس کا حساب کتاب کروایا جائے اور اپنے مال کو پاک کیا جائے۔ اب یہاں پہ وہ مسئلہ آتا ہے جس کے لیے میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ اگر کسی کے اوپر خمس واجب ہو گیا اور وہ رقم اتنی بڑی بنی کہ حیثیت نہیں ہے، تو اول تو وکیل سے جب آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی حیثیت دیکھ کے قسطیں لگا دیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے خمس دینا ہے، اگر اس کی وجہ سے حج کی رقم کم ہو جائے تو آپ پر حج واجب نہیں۔ دل چاہ رہا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، تڑپ ہے، لیکن حج واجب نہیں، کیونکہ حج ہر ایک پر واجب نہیں ہے، من استطاع۔ تو خمس پہلے آتا ہے، حج اس کے بعد۔ تو جس نے آج تک خمس نہیں دیا اس کے پاس اپنے حج کو بالکل ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو مجمع میرے سامنے ہے اس کو اس مسئلے کی ضرورت نہیں، یہ تقریباً سب مجھے چہرے ایسے لگ رہے ہیں جو ریگولر خمس دینے والے ہیں، اس لیے میں تفصیل میں جا بھی نہیں رہا ہوں اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جس نے آج تک خمس نہیں دیا اس کا مسئلہ میں حل کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف مرجع یا وکیل۔ اور خیال رکھیے گا کہ جن کی آپ تقلید میں ہیں انہی کے وکیل کے پاس آپ کو جانا۔ اچھا، اب آئیے اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے، اب یہ مسئلہ بھی کل کے ایک مسئلے سے ملتا جلتا ہے، جو کل میں بتا رہا تھا کہ خواتین اگر احرام میں بال نظر آ رہے، کلائیاں نظر آ رہی تو گناہگار تو ہیں لیکن ان کا احرام ٹھیک رہے گا، تو اب یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح اب جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس میں بھی ڈر تو یہ لگ رہا، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے میں مسئلے کو روک نہیں سکتا۔ وہ یہ کہ کم از کم حج کے دو خرچے ایسے ہیں، ویسے تو آپ نے 400,000 سے زیادہ دیے ہوں گے، اور چونکہ اس سال قرآن دازی وغیرہ کی وجہ سے بہت سے حاجی رہ گئے تو وہ اب پرائیویٹ گروپ میں جا رہے ہیں، تو وہاں ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، مکے کا مکان، مدینہ کا مکان، وہ جو ایک مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے وہ حج میں بھی، تو اب بہت بڑی رقم لگتی ہے اس کا خمس دینا۔ تو کم از کم دو خرچے ایسے ہیں کہ اس میں تو آپ، یعنی جو ریگولر بھی خمس دے رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اس کا تو خمس الگ سے دے دیں، کیونکہ یہ حج میں بہت اہم دو چیزیں، نمبر ایک احرام۔ ابھی احرام میں ایک بات آنے والی ہے کہ احرام تو آپ کو کاروان دے رہا، احرام وہ لباس جو آپ دوران حج پہنیں اور وہ استعمال شدہ ہی ہوگا، زیادہ تر نئے کپڑے تو بہت کم لوگ لے جاتے ہیں۔ اور نمبر تین قربانی کا جانور، قربانی کا جانور حج کا بہت اہم مرحلہ ہے، حج کا دوسرا حصہ جب آپ کریں جب تک کہ قربانی کا جانور صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو آپ کا احرام نہیں اتر سکتا، تو اس کا ایک رف ایسٹیمیٹ لگا لیں۔ اچھا، خواتین کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا احرام ان کا اپنا لباس، تو وہ تو جتنے جوڑے لے جا رہی ہیں وہ اس کا خمس نکالیں، مردوں کو احرام میں حج کرنا ہے، لیکن جو حج کا دوسرا حصہ ہے جو پیج 9 پر تفصیل ہے، میں تو اشارہ بھی نہیں کر رہا، جب اس کی تفصیل آئے گی پیج 9، وہ جب اب چارٹ تو ہے نہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیج 9 پر واجب حج کا دوسرا طریقہ ہے، اس کے اندر جو 7, 8, 9, 10, 11 نمبر کا واجب طواف، وہ مرد حضرات بھی اپنے عام کپڑوں میں کریں گے، وہ احرام میں نہیں ہوگا۔ دوسرا حصہ بالکل آخر میں یعنی 26 ستمبر یا 27 ستمبر کو فریضہ آپ انجام دیں گے. تو مردوں کے لیے بھی کم از کم وہ ایک جوڑا جس میں وہ طواف کریں گے, حج کا طواف, عام طواف نہیں. اور خواتین کے سارے جوڑے, کیونکہ یہ اپنا عمرہ بھی انہی کپڑوں میں کریں گی, یہ اپنا حج بھی انہی کپڑوں میں کریں گی. یہ اور قربانی, کم سے کم اس کا خمس نکال دیں. تو اگر کہیں حساب کتاب میں کوئی غلطی ہو رہی تو حج آپ کا صحیح ہو جائے, بس اس سے زیادہ, کیونکہ خمس کے مسئلے خود اتنے زیادہ ہیں کہ جتنی بات بڑھائی جائے بڑھتی چلی جائے گی. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ خالی حج صحیح نہ ہو, اللہ کے یہاں قبول بھی ہو, یہ ابھی جو میں نے مسئلہ بتایا اس میں حج آپ کا صحیح ہو گیا, احرام پلس جس لباس میں طواف کر رہے ہیں پلس قربانی, حج صحیح ہو گیا, قبول نہیں جب تک کہ آپ پوری زندگی کا اور حج کے پورے خرچوں کا خمس نہ دیں. تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ فی الحال تو میں اپنا حج صحیح کرنا چاہتا ہوں, باقی چیزیں بعد میں دیکھ لوں گا, حج بعد میں بھی قبول ہو سکتا ہے اگر وہ غلطی کو آپ دور کر دیں جو حج کے راستے میں رکاوٹ تھی. لیکن اگر آپ غلط حج کریں اور بعد میں اپنی غلطی دور کریں تب بھی غلط حج صحیح نہیں ہوگا, غیر قبول حج قبول ہو جائے گا. اب یہ ذرا جملے وضاحت چاہتے ہیں, وقت نہیں ہے, اور وضاحت جتنی کروں گا مسئلہ ربڑ کی طرح کھنچتا چلا جائے گا. تو کم از کم یہ دو خرچوں کا خمس نکال دیں. البتہ یہ احتیاط ان کے لیے نہیں جن کے خمس کا سارا حساب کتاب 99% پرفیکٹ ہے, ریگولر خمس دے رہے ہیں, حج کی تاریخوں میں بھی خمس کی تاریخ نہیں آئے گی, یا پہلے ہے یا حج کے بعد ہے. بہت سے لوگ 15 شعبان کو خمس نکالتے ہیں, وہ تاریخ گزر گئی, اب اگلے 15 شعبان کا کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے لوگ قدیر مباہلے کے قریب خمس نکالتے ہیں, وہ حج کے بعد کی تاریخ ہے. تو جن کا حساب کتاب بالکل 100% یا 99% پرفیکٹ ہے خمس کے حوالے سے, انہیں اس زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں. لیکن جن کے یہاں ذرا بھی شک ہے تو کم از کم یہ 3 کا خمس تو دے ہی دیں, اور اگر 20 دن میں آپ کو موقع ملے تو بلی پھر آ گئی, خیر, تو 3 دن کے 20 دن کا موقع ملے اس میں کوشش کریں کہ اپنے خمس کا زندگی بھر کا حساب ٹھیک کروا لیں. البتہ پھر بتا دوں کہ رقم اگر بڑی بھی ہوگی تو آپ کو فوراً نہیں دینا ہے, مرجے یا ان کے نمائندے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. اب آئیے خمس کے حوالے سے آج کا دوسرا اور آخری مسئلہ. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے پیسوں سے خود حج پہ جا رہے ہیں, لیکن اگر کسی کو حج کے پیسے کسی اور نے دیے, تو کل آپ نے سن لیا تھا کہ حج اپنے پیسے سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور کے پیسے سے بھی, اور کسی اور کے پیسے سے آپ حج کریں گے تو وہ بھی واجب حج مانا جائے گا, اور بعد میں اگر آپ کے پاس اپنے پیسے آ بھی گئے تو دوبارہ حج نہیں کرنا. تو جس کو پیسے کسی اور نے دیے, والدین ہیں اولاد ان کو حج کروا رہی, بیوی ہے شوہر حج کروا رہا, یا شوہر ہے اور اس کو بیوی حج کروا رہی, یا کمپنیوں میں یا گورنمنٹ کے اداروں میں کہیں بیلٹنگ میں نام آ گیا اور ان کے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں, غرض یہ کہ پیسے کسی اور نے دیے, اس صورت خمس کے مسئلے کو ذرا سا توجہ سے سنیں. اچھا, اسی میں بات یہ آ گئی کہ خمس سے ہٹ کر احرام, بات وہی ہے کہ احرام آپ کا اپنا نہیں, آپ کا اپنا احرام ہے تو اس کا خمس وہی جو اپنے پیسوں کے حج کا ہے, نکالیے خمس. احرام کسی اور نے آپ کو دیا, جیسے کاروان دے رہا, یا یہ کہ اگر کسی اور جاننے والے کا احرام لے جا رہے ہیں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے فتوے میں خمس کی کوئی ذمہ داری آپ پہ نہیں، آپ کو کوئی خمس پھر اپنے حج کی رقم کا نہیں دینا، نہ ہی دوسرے کا اگر احرام ہے تو اس کا خمس کوئی آپ کو دینا نہیں، نہیں دینا. چاہے جس آدمی نے پیسے دیے آپ کو اس کے بارے میں 100% معلوم ہے کہ وہ خمس نہیں دیتا، یہ بھی معلوم ہے کہ اس پیسے پر بھی خمس واجب تھا اس کے پاس، بینک میں اس کے جمع تھا کئی سال کا، اس نے اسی میں سے آپ کو چیک کاٹ کے دے دیا، اس پہ خمس واجب تھا، نہیں دیا، پیسے آپ کو دیے، پھر بھی آپ کی کوئی خمس کی ذمہ داری نہیں. وہ جانے اس کا گناہ جانے، آپ بالکل بری ذمہ. کنفیوز نہ ہو، یہ فتویٰ ہے مرحوم آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کا، اور یہ پورے حج کے لیے بھی ہے اور خاص احرام کے لیے بھی ہے. لیکن مرحوم امام خمینی اور رہبر آغائے خامنائی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کا احرام آپ لے رہے ہیں یا کسی اور نے آپ کو پیسے دیے ہیں حج کے لیے، تو اگر وہ غیر شیعہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، خمس دیتا ہو نہیں دیتا ہو تو مانتا ہی نہیں، آپ کے لیے خمس وہی جو آغا سیستانی کا مسئلہ ہے وہی ان مراجع کا ہے. اگر وہ پیسے دینے والا جیسے کمپنی ہے، گورنمنٹ ہے، یا کوئی اور آدمی اپنی ذاتی طور پہ دے رہا ہے غیر شیعہ، لیکن اگر وہ شیعہ اور آپ کو یقین ہے، یہ سنیے گا بہت اہم جملہ ہے اور بس وقت نکلا جا رہا ہے، آج کے مسائل بھی تو باقی ہیں. شیعہ ہے جس نے آپ کو پیسے دیے، شوہر بیوی، اولاد والدین، یہ صرف امام خمینی اور رہبر کے مقلدوں کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں، باقی مراجع کے مقلد نہ ہی سنے تو بہتر ہے ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے. کسی شیعہ نے دیا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ خاص اس پیسے پر خمس تھا کہ نہیں، یعنی یہ پیسہ اس کے پاس سال بھر رہا پھر اس نے آپ کو دیا، یا اس سے کم والا پیسہ دیا، آپ کو کچھ نہیں معلوم. اس صورت میں بھی کوئی خمس آپ کی ذمہ داری نہیں، چاہے وہ خمس نہ دیتا ہو اور نہ مانتا ہو. یہاں بھی آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کا مسئلہ ملا ہے ان دو مراجع. ہاں صرف ایک صورت میں کہ پیسے کسی اور نے دیا یا احرام کسی اور نے دیا، شیعہ ہے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ اس پیسے پر خمس واجب ہو گیا تھا پھر بھی اس نے نہیں دیا خاص اس پیسے پر، اور یہ پیسے مجھے حج کے لیے دے دی، اس صورت میں پھر آپ یا تو اس کا خمس خود دیں یا اپنے مرجع کے وکیل سے اجازت لیں. اب یہ اول تو بہت کم لوگوں کا مسئلہ ہے، یعنی جو ان کی تقلید میں صرف ان کا، اس کے اندر بھی کیس ایسا جا کے بنے کہ یہ معلوم بھی ہو کہ وہ خمس کو نہیں مانتا، خمس نہیں دیتا، تب بھی معافی، یہ پتا ہو کہ اس پیسے پر خاص یہ پیسہ جو مجھے دیا ہے اس پر خمس تھا اور اس نے خمس نکالے بغیر مجھے دے دی. اور یہی احرام کا مسئلہ ہے تو احرام میں تو یہ آئے گا نہیں، کاروان ابو ذر آپ کو احرام دے رہا ہے اس پہ کوئی خمس نہیں، کسی اور کا اگر آپ لے کے جائیں گے تو وہ اس کو استعمال کر چکا ہوگا اپنے حج میں یا عمرے میں، تو وہ استعمال شدہ چیز پہ تو خمس ہوتا ہی نہیں. تو یہ یقین ہونا کہ اس احرام پر خمس ہو گیا تھا، اس نے نہیں دیا، پھر مجھے یہ احرام دے رہا ہے یا عورتوں کا مکنہ دیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی مشکل قسم کا معاملہ ہے. تو خمس کے حوالے سے یہ صرف دو باتیں بتانا تھی کہ بغیر خمس نکالے ہوئے یا بغیر خمس کے معاملے کو حل کیے ہوئے حج پر نہ جائیں، اور جو خمس دیتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جو نہیں دیتے ہیں ان کے پاس یہ تقریباً 22 دن ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جن کا حج کوئی اور کروا رہا تو اس کا مسئلہ آ گیا. لیکن بنیادی طور پہ خمس کا مسئلہ یہ بنا کہ جب آپ کی گردن پر کسی اور کا قرضہ چڑھا ہوا تو بغیر قرضے کی ادائیگی کے حج پر نہ جائیے. اصل مسئلہ یہ تھا, اس کی سب سے پہلی شک بنی کہ اوروں کا قرضہ چھوڑیں, اگر معصومہ عالم کا قرضہ آپ پر ہے تو پہلے اس کو ادا کریں. یہ باقی 15 منٹ یا 20 منٹ کا بیان اس کی تفصیل تھی. لیکن اصل مسئلہ خالی خمس نہیں, اصل مسئلہ ہے قرضہ, کہ اگر کسی پر قرضہ ہو تو قرض ہے ہم پر, پھر بھی اگر ہم حج پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کہ نہیں. اب وہ ختم ہو گیا مسئلہ خمس کا. اب عام قرضے کا مسئلہ ہے جو اتنا اہم ہے کہ آپ کو الگ سے اس کا ایک پرنٹ آؤٹ دیا گیا. اب اس میں بات میں بہت بات پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن یہ بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا حج غلط ہو یا ایسے وقت پہ مسئلہ بتایا جائے کہ آپ کے پاس اپنے مسئلے کو ٹھیک کرنے کی گنجائش نہ ہو. تو اس میں پہلی بات, اب عام قرضے خمس کے لیے اپنے ذہن کو بند کر دیجیے, وہ ونڈو کلوز کر دیں کہ جو خمس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کھلی تھی, اب آ جائیے سیدھا سیدھا عام قرضہ. عام قرضے کے حوالے سے پہلا مسئلہ تو بہت واضح کہ جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے اگر اسے کوئی اعتراض نہیں, وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے قرضہ دیتے رہنا, ادائیگی کرتے رہنا, ابھی چلے جاؤ, تو بات ختم ہو گئی. جو خمس کے حوالے سے بھی ایک بات آ گئی کہ آپ نے مرجع سے حساب کتاب کرایا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں خمس دینے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ حج کر لو, واپسی میں آہستہ آہستہ دے دینا پیسے. خمس میں بھی یہی شک ہے, عام قرضے میں بھی ہے کہ جس نے آپ کو قرضہ دیا اگر اس کی طرف سے آپ کو اجازت, یا یہ کہ ابھی قرضہ دینے کی تاریخ واپسی کی تاریخ ہی نہیں آئی. اگر واپسی کی تاریخ نہیں آئی ہے تو قرضہ دینے والا آپ سے مانگ ہی نہیں سکتا قرضہ. لیکن یہ بہت تفصیلات ہو رہی ہیں, اس کو چھوڑ دیجئے. خلاصہ یہ کہ وہ راضی ہے تو ختم بات, آپ حج پہ جائیے, آپ کا حج ہو جائے گا. اگر وہ راضی نہیں, ابھی جو میں نے کہا کہ اگر وہ راضی ہے تو آپ جائیے حج ہو جائے گا, یہ جملہ صحیح نہیں ہے, اس کو ٹھیک کروں گا. اگر وہ راضی نہیں تو بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ یا اس کو راضی کریں یا قرضہ واپس کریں, پھر حج چھوڑ دیں. اب آئیے پھر پہلے مسئلے پہ آ جائیں, کیونکہ اصل وضاحت تو اسی کی. اگر قرضہ دینے والا راضی ہے یا قرضے کی ابھی تاریخ ہی نہیں آئی, اگر تاریخ نہیں آئی ہے تو قرضہ دینے والا ناراض بھی ہو تو بیکار ہے اس کی ناراضگی, وہ روک بھی نہیں سکتا, ابھی تاریخ ہی نہیں آئی ہے. لیکن اگر کوئی تاریخ طے نہیں ہے یا یہ کہ وہ خود سے راضی ہے, تو تین مشہور مراجع, اب اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو صرف اپنے مرجع کا مسئلہ سنیے گا. تین مشہور مراجع کہتے ہیں کہ اگر وہ راضی تو آپ کی گردن پہ قرضہ ہے, پھر بھی آپ حج پہ جائیے, آپ کا حج صحیح بھی ہے اور واجب بھی حج ہو گیا. یہ آغا خوئی کا فتویٰ ہے, یہ امام خمینی کا فتویٰ ہے, یہ آغا خامنائی کا فتویٰ ہے. وہ راضی نہیں ہے تو سارے مراجع کہتے ہیں کہ حج نہیں کر سکتے, لیکن وہ راضی تو اس صورت میں یہ تین مراجع کہتے ہیں کہ قرضہ ہے آپ کے اوپر, پھر بھی وہ راضی اگر ہے تو جائیے حج ہو جائے گا. صرف آغا سیستانی کا اس میں اختلاف ہے. تو اب صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف آغا سیستانی کے وہ مقلد یہ مسئلہ سنیں گے جن کی تقلید ہی آغا سیستانی سے شروع ہوئی, پہلے کسی اور کی تقلید نہیں. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر قرضہ ہے تو پیسے دینے والا راضی بھی ہو تب بھی آپ کا حج نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, حج پہ جا سکتے, حج ہو جائے, لیکن یہ سنت حج بنے گا، یہ واجب حج نہیں ہوگا. یعنی بعد میں دوبارہ اپنی ذاتی حیثیت ہوئی تو دوبارہ حج پہ جانا. واجب حج نہیں ہو سکتا جس پر قرضہ ہو. یہ وہ مسئلہ ہے جو معاشرے میں مشہور بھی اسی طرح سے کہ جس پہ قرضہ ہوتا ہے وہ حج نہیں کر سکتا. یہ صرف آغا سیستانی کا فتویٰ آج کے مراجع، پرانے مراجع کی اکثریت کا یہی نظریہ. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر آپ پہ قرضہ، کمپنی کا قرضہ، کسی عام آدمی کا قرضہ، مکان کے لیے قرضہ لیا، گاڑی کے لیے قرضہ لیا، ان تمام صورتوں میں آپ حج کر سکتے ہیں. حج صحیح بھی ہے اگر قرضہ دینے والے کو کوئی اعتراض نہیں، مگر واجب حج نہیں. واجب حج نہیں کا مطلب یہ کہ حج غلط نہیں ہے لیکن دوبارہ کرنا پڑے گا. البتہ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے پیسے سے حج پہ جا رہا. اگر کسی اور نے آپ کو حج کے لیے پیسے دیے تو چاہے آپ پر کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، آپ حج پہ جا بھی سکتے ہیں اور آپ کا حج بھی واجب مانا جائے. تو اگر بیوی نے شوہر کو پیسے دیے حج کرنے کے لیے، شوہر پہ بہت قرضہ، لیکن بیوی نے پیسے دیے ہیں تو وہ حج بالکل اس کا صحیح مانا جائے گا شوہر کا، اور واجب بھی ہو جائیں گے. اپنے پیسے سے تو جا ہی نہیں رہے. تو یہ مسئلہ صرف ان لوگوں کا ہے جو خود اپنے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں. اگر آپ پر قرضہ ہے اور جس نے قرضہ دیا وہ اجازت بھی دے رہا، بلکہ ابھی مدت بھی نہیں آئی ہے قرضہ دینے کی، 5 سال بعد واپس کرنا ہے، اس وقت تک ہم واپس کر دیں گے، نہیں، پھر بھی آپ واجب حج نہیں کر سکتے. پھر آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ بھئی حج کا دل بھی چاہ رہا ہے، پیسے بھی ہیں، قرضہ ہے لیکن خود قرض دینے والا راضی ہے، یا یہ کہ ابھی مدت ہی نہیں آئی ہے اور اتنا ٹائم ہے کہ ہم حج سے آ کے پیسے جمع کر کے قرضہ واپس کر دیں. فرماتے ہیں پھر بھی واجب حج نہیں ہوگا. صرف ایک طریقہ، اور وہ طریقہ پرچے پہ لکھا تھا اور ابھی بھی میں نے بتایا، کہ اپنے حج کو دوسرے کا حج بنا لو، کہ دوسرے آپ کو پیسہ دے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو ہے تو بہت مشکل سا لیکن ٹائم نہیں ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں اور پھر آپ حضرات جو بعد میں سوال کریں گے، جن کا مسئلہ ہے اور سمجھ میں نہیں آیا وہ پوچھ بھی لیں، لیکن بعد میں. تو اب ختم کر رہا ہوں اس مسئلے کو، کیونکہ میرے اندازے سے آغا سیستانی کے وہ مقلد جو بالکل ابتدا پہلی تقلیدی آغا سے کی اور وہ اپنے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں، یہ 15-20 ہیں. 15-20 آدمیوں کے مسئلے کو بہت زیادہ تقریر میں پھیلانا مناسب نہیں، خاص طور پر جب میں تقریر کے بعد بھی وضاحت کے لیے الگ سے موجود. تو آغا سیستانی کہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ، اپنے پیسے سے حج پہ جا رہے تھے نا، جڑی کاٹ دو مسئلے کی، دوسرے کے پیسے سے حج پہ چلے جا. اور دوسرے کے پیسے سے کیسے جائیں؟ وہ پرچے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنا پیسہ اپنی بیوی کو دے دو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، البتہ شرط یہ ہے کہ تم اس کے بدلے مجھے اپنے پیسے سے حج کراؤ. اپنے پیسے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ نے پیسہ بیوی کو دیا، یہ بیوی کا پیسہ بن گیا، یا اولاد اور والدین، یا بھائی اور بھائی، یا دوست اور دوست، یا عام آدمی اور کاروان کی انتظامیہ، یہ ہم آپ کو 4 لاکھ دیتے ہیں اس شرط پر کہ آپ ہمیں حج کروائیں. اس میں ہوگا کیا کہ اپنا والا حج آپ کا نہیں رہا، آپ ان کے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں. ان کے پاس کون سا پیسہ آیا؟ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن جب آپ نے ان کو دے دیا تو یہ ان کا ہو گیا، اور جب آپ نے شرط لگا دی تو یہ امکان بھی نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے کے رفو چکر نہ ہو جائے، اس پر واجب ہو گیا کہ شرط کو مانے. اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر بھی بہت سے لوگ مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یعنی یہ ذرا سے 30-35 سال کے اوپر والے لوگ ہیں. تو یا تو یہ آغائے خوئی کی تقلید پہ باقی ہیں، یا امام خمینی کی، یا آغائے گل پائیگانی. آغائے سیستانی کے وہ مقلد کے جو اپنے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں، وہ یہ بات تقریباً سمجھ گئے. اب آئیے تمہیدی مسئلوں میں دو مسئلے اور بتا کر پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں. اچھا یہ دونوں مسئلے جو ہیں نا اس کا حج سے پہلے پہلے ہی تعلق ہے. جب آپ پلین میں بیٹھیں گے اس وقت یہ مسئلے آپ حل کر لیجیے اور پھر یہیں کراچی میں اس مسئلے کو چھوڑ کے جائیے. لیکن اب جو دو مسئلے بتا رہا ہوں یہ دو مسئلے پورے سفر حج میں آپ کے ساتھ چلے. یہ عقیق کی انگوٹھی والا مسئلے کی طرح سے ہے. یہ قربانی کے جانور کے لیے اجازت فقیر سے لے کے جائیے یہ اس مسئلے کی طرح. تمہید دو قسم کی تھی نا, تقلیب کا مسئلہ یہاں کا ہے, خمس کا مسئلہ یہاں کا ہے, قرضے کا مسئلہ یہاں کا ہے. ایک بار آپ پلین میں بیٹھے بس مسئلے ختم, یعنی اس سے پہلے آپ نے حل کر لیے اپنے مسئلے. لیکن عقیق کی انگوٹھی پورے 35 دن یہ مسئلہ چلے گا. اس میں ایک بات میں یہ بڑھا دوں کہ اگر کبھی تقیے کا ماحول بن جائے, اور آج کل بہت زیادہ یہ تقیے کا ماحول بن گیا, تو پھر وہ مراجے بھی قالین کے سجدے کی اجازت دیتے ہیں. توجہ سے سنیے گا, گھر کے میں اسے دوبارہ دہراؤں گا مکے میں پہنچ کر انشاءاللہ. اگر تقیے کا ماحول بن جائے, یعنی جان کو خطرہ ہو, قید ہونے کا ماحول ہو, ڈر بہت زیادہ لگ رہا ہو, تو وہ مراجے بھی قالین پہ سجدے کی اجازت دیتے جو عام حالت میں منع کرتے ہیں, اور جن کے لیے ہم نے عقیق کے مسئلے کو اٹھایا تھا, یعنی مرحوم آغا خوئی اور آغا سیستانی. البتہ ٹیکنیکل جملہ سنی, اجازت دیتے ہیں صرف ادا نمازوں کے لیے. تقیہ صرف ادا نمازوں میں ہوتا ہے, قضا نمازوں میں نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ادا نماز تو اس کا وقت ابھی ہے, ابھی پڑھنا. قضا یہ ہے کہ ماحول صحیح نہیں ہے, کل پڑھ لینا, 6 مہینے بعد پڑھ لینا وطن پہنچ کر. قضا کا ٹائم نہیں ہے نا کہ فوراً پڑھنا ہے ورنہ یہ گناہ ہوگا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہاں آدمی خالی ادا نماز تو پڑھتا نہیں اور کوئی مصروفیت ہی نہیں, تو قضا نمازیں بھی پڑھتا ہے یا سنت نمازیں. اب شب جمعہ ملے گی آپ نماز مغفرت والدین پڑھیں گے, شب جمعہ ملے گی تو آپ نماز امام زمانہ پڑھیں گے. ویسے ہی اگر آپ روز وہاں زیارت وارثہ زبانی پڑھیں گے تو اس کے بعد اس کی نماز پڑھیں گے, اس میں تقیہ والا مسئلہ نہیں چلے گا. تو آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے مقلد جو ادا نماز کا وقت ہے اس میں اگر ذرا خطرناک سا ماحول لگے, تو پھر اس میں وہ عقیق وقیق کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا, سیدھا سیدھا قالین کے سجدہ کر لیں. ادا نماز میں پھر بھی گنجائش ہے, مزید باتیں بعد میں بتاؤں گا, یہ مسئلہ 2-3 دفعہ آ گیا. نماز جماعت کے حوالے سے بہت ہی مختصر ایک مسئلہ بتا دوں. گرچہ میں نے آپ کو 20 دن دیے خواتین کو کہ وہ نماز جماعت کے طریقے کو سیکھیں, لیکن ایک مسئلہ بتا دوں جو دونوں کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ حرم کی نماز جماعت, چاہے وہ حرم مکی ہو یعنی خانہ کعبہ کے صحن میں, یا حرم مدنی ہو یعنی روضہ رسول والی مسجد, اس کی نماز جماعت میں ایک مغرب کی نماز کا مسئلہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم نہیں آیا ہوتا, گھر کے فرق صرف سیکنڈز کا ہوتا ہے. ابھی جو ہم جائیں گے تو ٹائم برادران اہل سنت کا ٹائم آنے کے 9 منٹ کے بعد جماعت شروع ہوتی ہے, کبھی 9 منٹ اور 10 سیکنڈ, کبھی 9 منٹ اور 15 سیکنڈ, اور ہمارا ٹائم کم سے کم 10 منٹ بعد آتا ہے, سیکنڈ کا فاصلہ رہتا ہے. لیکن بہرحال اگر اپنا ٹائم نہیں آیا, چاہے 5 سیکنڈ بھی باقی, تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ جیسے جیسے حج کا رش بڑھے گا, یعنی نماز کے 2 گھنٹے پہلے ہی مسجد پوری بھری ہوئی ہے, لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں, تو اذان کے دو منٹ بعد جمع شروع ہو جائے گی، چار منٹ کے بعد جمع شروع ہو جائے گی، وہاں تو امکان ہی نہیں ہے دس منٹ کے گیپ کا. لیکن ابھی چونکہ مجمع کم ہوگا تو آپ دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے میں نے اس لیے کہا کہ آپس میں پھر آپ لوگوں میں بحث ہوگی کہ یہ اذان کے بعد جو امام نے اللہ اکبر کہا دس منٹ ہو گئے تھے کہ نہیں ہوئے، وہ اتنے سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے کہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. تو میں بتا دوں کہ ابھی تک کا تجربہ یہ کہ نہیں ہوتا، یعنی ہمارا وقت نہیں آیا ہوتا. ٹھیک ہے اس میں آپ کوئی مغرب کی قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تفصیلات مکے ہی میں آ جائیں تو مناسب. یہاں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نماز جماعت جو حرم میں ہو، چاہے مکے کا حرم چاہے مدینے، اس میں آپ شریک ہوئیے، جماعت کی نیت کر کے شریک. گھر کے مردوں کو معلوم ہے، لیکن بہت ٹائم نہیں لے رہا ہوں اس لیے دو تین منٹ چلے بھی جائیں تو حرج نہیں. نیت کر کے شریک ہو، پوری نماز آپ خود سے پڑھیں. اب مردوں کو معلوم ہے کہ اپنی نماز میں الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا ہے مغرب عشاء اور فجر، لیکن وہاں پہ پڑھنا فرادہ نہیں ہے، جماعت کی نیت کرنا. تو اب خواتین جن کو مسئلے پتہ ہی نہیں ان کے لیے بات سمجھنا اور آسان، جس کو مسئلہ نہیں پتا ہو اس کے لیے بات سمجھنا آسان ہے. جو ساری زندگی ایک طریقے سے پڑھتا چلا آ رہا ہے اس کے لیے اپنا طریقہ بدلنا وہ مشکل ہے. تو مردوں کے عورتیں دونوں کے لیے جماعت کا مختصر ترین طریقہ، آپ جماعت کی نیت کریں گے، جب امام کی اللہ اکبر آپ کو سنائی دے گی آپ نے بھی اللہ اکبر کہا اور پوری نماز آپ نے پڑھی، یعنی الحمد اور سورہ اور پھر رکوع و سجدہ سب کچھ جیسے آپ گھر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا وہاں ہوگا یہ کہ آپ نے الحمد اور انا انزلنا پڑھ لیا مسئلہ، ان کے تو لمبے لمبے سورے ہیں، تو آپ کا سورہ ختم ہو گیا، باقی وقت آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہتے رہے، صرف ایکشنز ان کے ساتھ. وہ رکو میں گئے تو آپ رکو میں گئے، لیکن رکو میں جا کے خود سے پڑھیے گا، وہ تو اپنے یہاں بھی خود سے پڑھنا. وہ کھڑے ہوئے ربنا ولک الحمد، آپ بھی کھڑے ہو گئے سمے اللہ کہتے ہوئے آہستہ، رکو میں جانا، رکو سے اٹھنا، سجدے میں جانا، پھر بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا، وہ سب ان کے ساتھ کرے، باقی پوری نماز خود سے پڑھے. صرف جماعت کی نیت جو آپ کریں گے مرد، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو نمازیں بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں مغرب عشاء اور فجر، مردوں کے لیے تو واجب، وہ بھی آپ آہستہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ فرادہ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو الحمد کا سورہ زور سے پڑھنا، لیکن وہاں پہ آپ آہستہ پڑھیں. فرادہ کی نیت کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر آپ کو الحمد کا سورہ فرادہ کے طریقے سے پڑھنا زور سے، یہ غلطی نہ کی جائے. تو خواتین تو آسان مسئلہ یاد رکھیے کہ جماعت کی نیت کریں گے، پوری نماز خود اس طرح پڑھیں گے جیسے اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کرنا، اور جہاں جہاں پہ آپ کا الحمد و سورہ مکمل ہو جائے، امام فجر میں اور عشاء میں تو بہت لمبے سورے پڑھے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہتے رہیں جب تک کہ وہ رکوع میں نہ جائیں. قنوت آپ بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھیں گے اور بس آپ کی نماز بالکل صحیح. باقی یہ ساری چیزیں تو مکے میں تفصیل سے آئیں گی اور مزہ بھی وہیں سننے میں آئے گا. تو آپ کو اب جماعت زیادہ سیکھنی بھی نہیں، اٹھنا بیٹھنا جھکنا رکوع سجدہ ان کے ساتھ، باقی نماز خود پڑھنا. اس کو کہیں گے، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، فرادہ اور جماعت کے بیچ کا طریقہ. نیت جماعت کی ہے لیکن نہ پورا جماعت کا طریقہ ہم نے لیا، اگر جماعت کا طریقہ لیتے تو الحمد نہیں پڑھتے، نہ پورا فرادہ کا طریقہ لیا، پورا فرادہ کا طریقہ لیتے تو الحمد زور سے پڑھنا ہوتا مغرب عشاء میں. یہ دونوں کے بیچ کی، اس کا طریقہ دونوں کے بیچ کا ہوگا. یہ آپ کے لیے، ان کو تو زیادہ اندازہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو پوری نماز آہستہ پڑھیں، صرف اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، ایک بات. دوسری بات، کیونکہ چالیس دن آپ کو نمازیں ہی زیادہ پڑھنا، تو اس کے مسئلے کو میں نے اہمیت کی وجہ سے دہرا دیا، دوسری اور آخری بات، آج کل ویسے ہی عام زندگی میں بھی ایک بیماری بعض مذہبی لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے. اب بیماری کی قسمیں ہیں، کسی کو بخار ہے، نمونیا ہے، ٹائیفائیڈ ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، ایڈس ہے، مختلف بیماری. اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس روحانی بیماریوں میں سے ایک کا نام ہے شک. شک بہت ہوتا ہے. اچھا، نماز میں تو شک اتنا زیادہ نہیں ہوتا، خصوصاً اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. شک ہوتا ہے وضو میں، وضو ٹوٹ گیا. اچھا، یہ تو عام زندگی میں بھی میں نے دیکھا ہے، کراچی وغیرہ میں، کراچی کیا پوری دنیا میں، یہ ایک بیماری. یعنی یہ آدمی کو شرن بیمار کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا. سفر حج میں جو پہلے سے ہی شک کے مریض ہیں ان کا شک اور بڑھ جاتا، جو شک کے مریض نہیں ہیں ان کو بھی سفر حج میں شک آ جاتا. کس بات کا؟ اپنے وضو کے ٹوٹنے کا. خاص طور پر، اب نماز کو میں اتنا نہیں بتا رہا ہوں، خاص طور پر خانہ کعبہ کا جو طواف ہے، یعنی خانہ کعبہ کے گرد گھومنا، تو جو عمرے اور حج میں آپ کعبے کا طواف کریں گے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ نماز کی طرح سے طواف میں بھی آپ کا وضو اول سے آخر تک برقرار رہے. نماز کتنی؟ دو ڈھائی منٹ کی ہوتی ہے ایک نماز، تین منٹ کی. جن کو ان میں شک ہوتا ہے، شاید خاص طور پر گیسٹرک پرابلم، پیشاب کے قطرے وغیرہ کی کا شک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. گیس کا شاید ریا خارج ہو گئی، گیس نکل گئی، وضو ٹوٹ گئے. یہ تین منٹ کی نماز میں جب شک ہوتا تو طواف تو 40 منٹ 45 منٹ، حج کا طواف آپ کا 1 گھنٹے اور 15 منٹ 75 منٹ، اور وہ بھی بہت مجمع میں، کوئی پیٹ دبا رہا ہے، کوئی پیٹ دبا رہا ہے، کوئی پہلو دبا رہا ہے. اور یہ مسئلہ کہ جی طواف میں پورے طواف اول سے آخر وضو رہنا چاہیے، جب یہ مسئلہ ذہن میں ہو تو شک نہ ہونے والے کو بھی شک ہونے لگتا. وہ 5 منٹ کی نماز میں بعض لوگوں کے لیے وضو بچانا مشکل ہے، کہاں سوا گھنٹے کا طواف. خیر، ابھی جو آپ طواف کریں گے شروع والے، وہ سوا گھنٹے کا نہیں ہوگا، لیکن 25 منٹ 30 منٹ تو لگیں گے. پھر جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو اتنے، جیسا کل میں نے کہا، آپ کی پوری زندگی کا نظام یا روٹین چینج ہوگا. نیند، آرام، کھانا پینا، اوقات بھی بدلیں گے، اور کھانے پینے کا وہ چیزیں تو نہیں ملیں گی جو کراچی میں ملتی ہیں، تو اور زیادہ شک ہوگا کہ پیٹ خراب ہو رہا ہے، شاید میرا وضو ٹوٹ رہا. نماز میں پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز غلط، طواف میں یہ مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹا تو آپ کا طواف غلط ہے، اور طواف غلط ہے تو آپ کا احرام نہیں اترا، وہ پابندیاں چل رہی ہیں کراچی تک. اب جیسے جیسے یہ مسئلے سنیں گے ویسے ویسے شک نہ بھی ہوتا ہو تو شک ہونے لگے گا. جیسے وہ ایک صاحب کا واقعہ ہے نا، کہ وہ جھوٹے پیر سے، لیکن کچھ ان کے مرید بڑے عقیدت مند، ایک نے بڑی خدمت کی ان کی اور ساری زندگی گزار دی، آخر میں کہا بس ایک احسان کیجیے، آپ تو اتنے بڑے پیر ہیں، سنا ہے کہ آپ کو پیتل سے سونا بنانا آتا ہے، وہ طریقہ سکھا دیجیے. ان کو آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عزت بھی بچانا ہے، کہا اچھا یہ طریقہ ہے، اس طرح سے پیتل پر یہ پڑھو اور یہ ملاؤ اور آگ سے جلاؤ، سونا بن جائے گا. لیکن خیال کرنا، جب یہ عمل کر رہے ہیں اس کے بیچ میں دماغ میں بندر کا خیال نہ آنے پائے. 4 دن کے بعد وہ آدمی روتا پیٹتا، بال نوچتا، آنسو بہاتا آیا، کہا کہ اگر بندر کی وجہ سے یہ عمل غلط ہوتا ہے تو آپ کو بندر کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ بندر نہ کہتے तो मैं ये पीतल को आग पे जलाता रहता, मेरे दिमाग में भी नहीं आता बंदर। आपने जो मना कर दिया बंदर ना आने पाए, अब तो जबरदस्ती वो दिमाग में घुसा चला आता। तो मसला जब पता चलता है तो चाहे शक न भी होता हो, शक होने लगता, अरे कहीं हमारा वजू तो नहीं टूट गया, तो पूरा तवाफ गलत हो गया, तो एहराम अभी नहीं उतरा और अब तक हम एहराम की हालत में कराची आ गए। ये एक बीमारी है जिसको शक कहते हैं। इसकी तफसीलात बाद में आएंगी, क्योंकि इसका जितना आपने अभी बयान सुना ना, इसका ताल्लुक बन रहा है खाने काबा के तवाफ से। तो अभी तवाफ तो मौजू नहीं, फिर ये क्यों बताया गया? ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि इसके अंदर भी थोड़ी सी आपको मश्क करना है, ये मक्का पहुंचने से पहले पहले। पुराने हाजियों ने आपको बहुत सी चीजें बता दी होंगी, लेकिन फिर भी मेरा तो फरीजा है ना कि मैं अपने हिसाब से हर मसला आपको याद दिलाऊं। वो ये है कि जब शक की बीमारी आएगी तो आपको सीधा सीधा एक मसला बताया जाएगा अपने वक्त पर, कि कतअन शक पे तवज्जो ना दें। शक जितना शक पे सोचेंगे उतना शक और बढ़ेगा, लेकिन अगर जहां यकीन हो जाए कि हां वजू टूट गया, वहां पे ये मसला है कि तवाफ में एक गुंजाइश है कि आधा तवाफ होने के बाद अगर वजू टूटा तो वजू तो करना है, लेकिन जितना हो चुका है तवाफ वो सही है, जाओ वजू करो और जहां से छोड़ा था वहीं से तवाफ जारी रखो। नमाज में ऐसा नहीं, नमाज में तो आखिरी रकत में भी आपका वजू टूटा तो वजू करके नए सिरे से नमाज पढ़ना। तो तवाफ के अंदर ये मसला है कि जब यकीन हो जाए वजू टूटने का, और ये मसला मैं वापस जब 20, 21, 22 अगस्त की तीन क्लासें लूंगा ज्यादा तफसील से आएगा कि असल मौका उसका वो, अभी तो सिर्फ इसलिए बताया जा रहा कि ये जो अब जुमला है इसकी प्रैक्टिस करें कि तवाफ के दरमियान अगर वजू टूट जाए तो आधे से तवाफ से पहले वजू टूटा है तो जाइए वजू करके आइए और फिर से तवाफ शुरू करें जीरो से। आधे के बाद टूटा है यकीन शक नहीं तो जाइए वजू करें और जहां से छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू करें। दोनों सूरतों में जब यकीन हो जाए तो दोनों सूरतों में वजू करके तो आना। अब वजू खाने न तो मस्जिद के अंदर है ना बहुत करीब, जाना वजू करना वापस आना 45-45 मिनट लग जाते, तो फिर उसका एक तरीका यह है कि आप शरण तो एक तरीका है लेकिन उस पर अमल इस मजमे में बहुत मुश्किल है कि तवाफ के दौरान ही जहां पे आपका वजू टूटा उसी मजमे में रुक के वजू करें और आगे बढ़े, ये जरा मुश्किल है, फर्श पे कीचड़ भी हो जाएगी आपके वजू की वजह से, पीछे तवाफ करने वाले फिसलेंगे भी। यह है कि जहां वजू टूटा आप तवाफ के मजमे से निकली वही कोने में जाके वजू करें 40 मिनट हरम के बाहर। हरम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा खाना है खुदा का, जो सहन और उसके बाद मस्जिद है वो बहुत बड़ी है, तो जो वजू खाने सब मस्जिद के बाहर, वहां तक जाने और आने में बहुत जहमत है, उसके मुकाबले में वहीं जहां पे लोग तवाफ कर रहे हैं उससे हट के 2 मिनट के फासले पर आप वजू कर लीजिए, लेकिन वो लंबा चौड़ा वजू आप नहीं कर सकते, बहुत ही मुख्तसर वाजिब वाजिब वाला। और जो वहां पे पीने के पानी के कूलर रखे हैं उससे वजू नहीं हो सकता, वो पीने के लिए साफ लिखा हुआ भी है। तो अब तरीका ये होता है कि हर आदमी के पास थोड़ा सा पानी खुद होता है, एक तो पीने के पानी की बॉटल जो कारवान है अब उधर आपको देगा, जैसे स्कूल के बच्चे जो पानी की बॉटल ले जाते हैं, उसके अलावा ये एक स्प्रे बॉटल आपको दी जाएगी, ये स्प्रे बॉटल है जो बच्चों का फीडर नहीं है, ये स्प्रे बॉटल है ये आपको दिया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद तो ये कि दौरान हज बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, तो स्प्रे बॉटल का मकसद यह है कि इसको पानी से भर के रखिए और गर्मी में इसको अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहिए ताकि वो डिहाइड्रेशन वाले मसले से आप बचें। اصل مقصد تو یہ، لیکن اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے پاس یہ پانی کی بوٹل اگر ہے، پینے کے پانی کی بوٹل میں، تو پھر بھی مسئلہ ہے کہ اس کو کھولیں، اس کے کپ میں پانی بھریں، پھر چلو میں لیں، پھر چہرے پہ ڈالیں، ایک لمبا چوڑا مسئلہ بھی ہے، شاید کوئی روک بھی دے. یہ بھی اگر آپ کے پاس، یہ کاروان آپ کو دے گا، تو یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے دو تین برس چہرے پہ مارے، یہ پانی وضو کے لیے کافی. پھر آپ نے ہاتھ پھیرا، اسی طرح یہ دو تین برس اس کے آپ نے کونی پہ ڈالے، ہاتھ پھیرا، یہ کافی. اس کی تھوڑی مشق کرنا ہوگی، جو ہمارے یہاں کم سے کم پانی میں وضو کے عادی ہیں، شاید ان کے لیے تو ممکن ہو، لیکن نئے آدمی کے لیے یہ بہت مشکل. مکہ جاتے ہی آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. اس وقت یہ پریکٹس وغیرہ کا موقع نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا آپ کو طواف کے مجمع میں داخل ہو جانا ہے. اور وضو اگر ٹوٹ رہا تو پہلے دن تو ایک مسئلہ اور ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ حرم کے باہر 40 منٹ کے لیے گئے، تو پہلے دن چونکہ پورا قافلہ ایک ساتھ عمرہ کرتا، تو اب ایک آدمی کے لیے 40 منٹ کا انتظار ممکن نہیں، تو وہ قافلے سے الگ ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا عمرہ خود کیجئے گا. تو نئے آدمی کے لیے سارا عمل خود کرنا مشکل ہوتا، وہ خود بھی محسوس کرتا کہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں کہ آپ میرے خاطر ایک گھنٹہ ٹھہریں، یہ ان کے ساتھ زیادتی. میں بغیر وضو کے طواف کروں، یہ میرے وضو میرا عمرہ غلط. تو یہ ساری پریکٹس پہلے سے کر لیجئے گا. کم سے کم خلاصہ یہ اسپرے بوٹل تو میں نے اس لیے بتائی کہ یہ کاروان آپ کو دے گا. اور جو پیج 9 پر جو دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر دوسرا واجب، تیسرا واجب، چوتھا واجب، عرفات میں ٹھہرنا. اب عرفات میں نماز کا وقت آتا ہے، وہاں کے وضو خانوں میں 500-500 آدمی ایک ٹوائلٹ اور ایک وضو خانے پر، اسپرے بوٹل ہر ایک کے پاس ہے، وہیں اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے وضو کیا. لیکن خاص جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پانی اتنا زیادہ استعمال نہ ہو کہ دوسروں کو زحمت ہو جائے، اس کی مشق کی. اب ایک تو بوٹل کاروان دے گا، ایک دوسری بھی آپ خرید لیجئے، بہت کام کی چیز ہے یہ وضو کے حوالے سے. اور صحت کے حوالے سے تو ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، ڈی ہائیڈریشن اتنا زیادہ، اور اگر آپ اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایک بوٹل مل ہی رہی ہے تو دوسری کیوں لیں، تو اپنے گھر میں اس 15 دن میں آپ کوشش کریں جو ڈراپر جس کے ذریعے ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، اس سے وضو کرنے کی مشق کریں. سر یہ تو آپ کے ساتھ میں نے زیادتی کر دی، لیکن کم سے کم پانی سے کتنا وضو ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو نل کھولا ہو، پانی بہ رہا ہے اور وضو چل رہا ہے، یہ حج میں نہیں چلے گا. اور خاص طور پہ خانہ کعبہ کے صحن میں جہاں طواف ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ممکن نہیں. تو یہ بھی چونکہ مشق کا ایک حصہ، اس لیے میں نے آج بتایا، ورنہ اس کی اصل اہمیت جب طواف کے واجبات آئیں گے. اب آئیے، یہ بہت اہم مسئلہ جو میں نے بتایا، کیونکہ اس کے بغیر آپ